بسم الله الرحمن الرحيم.
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ لوگ سب بریک سے واپس ذہن اور دل دماغ کے ساتھ آ چکے. جگہ کے ساتھ بیٹھنا اور بات ہے، لیکن دل دماغ کو لانا اور ہے. اور یہی چھوٹی سی ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنا کھانا پینا باقی چیزوں کو کتنا مینج کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آئیے اسی ماحول میں واپس آ جائیں، شروع کرتے ہیں. اب اس قصے کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا کے لیے ایمان لانے کا ذریعہ حضرت سلیمان کو رکھا. حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کیا، اور اب اس کے بعد کیا حکم دیا اپنے لوگوں کو؟ آیت نمبر 41، قال نکروا لها عرشها، تبدیل کر دو اس کے لیے اس کے عرش کو. نکروا کا لفظ وہی ہے جس سے لفظ منکر ہے. نکرا منکر، نکیر یعنی وہ چیز جس کا عقل یا فطرت انکار کرے. ٹھیک ہے، تو یا نکیرو سے مراد ہے تبدلو یا تبدیل کر دو یا بدلو. حضرت سلیمان یہ چاہتے تھے، بیسیکلی بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ آخر اس چیز کی کیا ضرورت تھی کہ اس کا محل، اس کا عرش ادھر سے بلایا جائے، اس کا عرش ادھر منگوایا جائے، پھر اس کو تبدیل کیا جائے، پھر اس کو دیکھا جائے. اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے انٹرلیکٹ کو دیکھنا چاہتے تھے، کتنی عقل مند ہے. یہاں سے ایک مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ ہم جب تک ویسٹرن لوگوں یا نان مسلم سے بھڑ کر دنیاوی ترقی نہیں کریں گے، ان کو اسلام کی قوت نہیں سمجھ آئے گی. دیکھیے، ہر دور کا شرک جو ہوتا ہے اس دور کے رواج پہ ہوتا ہے. آج کے دور میں لوگوں کو اپنی ترقی پہ بہت مان ہے نا، تو اس میں ہم مسلمانوں کے لیے میسج ہے کہ ہم ان سے بڑھ کر ریسرچ کریں، کوئی ایسے طریقے ڈھونڈ لیں کہ وہ جس چیز کو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے وہ ہم کریں. اور فطرت کا اصول ہے کہ وام مما ینفع الناس فیم کس، جو لوگوں کو نفع دے گا وہی بچے گا. تو جب تک مسلمانوں نے دنیا کو یہ قوت دی، لوگ مسلمانوں کی عزت کرتے تھے. حضرت سلیمان اس کو دکھانا چاہتے تھے کہ اسلام دنیاوی ترقی یا کامیابی سے روکتا نہیں. ایک اور بھی نقطہ سمجھ میں آ سکتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ شاید یہ خوف دل میں ہو کہ اگر میں مسلمان ہو گئی تو میری بادشاہت ختم ہوگی اور بس پھٹے پرانے کپڑے پہننے پڑیں گے، زمین پہ بیٹھنا ہے. ایک دین کے نام پہ جو کانسیپٹ دیا آج کے دور میں، اس کا بھی ادھر حد ہے کہ دنیا کی ترقی اور دین کی ترقی ساتھ ساتھ چل سکتی ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں اگر ہم دیندار ہو گئے تو ہم اچھے نہیں لگیں گے، ہم اچھے گھر نہیں بنا سکتے، ہم خوبصورت نہیں لگ سکتے. تو یہ غلط بات ہے. اپنی دین کی دھاک بٹھانے کے لیے اس کے عرش کو تبدیل کرا دیا. ننظر، ہم دیکھیں، اتہ دی، کیا وہ پہچان پاتی ہے اس کو، یا ہدایت سے مراد ہے کہ اس کو ریکگنائز کرتی ہے. ان تکون من الذین لا یہتدون، یا یہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جس کو پہچان نہیں پاتے. حضرت سلیمان دیکھنا چاہتے تھے کہ اس عورت کا مزاج کیا ہے. خیر، ہو گیا یہ سب معاملہ. فلما جات، پھر جب وہ آئی اس کے پاس، یعنی وہ عورت اپنے لا لشکر لے کر آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ آتے تھے دین سیکھنے کے لیے، اور اس عورت کو تو چونکہ کہا گیا تھا تو اللہ اس کو لے بھی آیا. قیلا، کہا گیا، احا قضا عرشو کا، کیا تیرا بھی اسی طرح کا کوئی عرش ہے؟ آ کیا ہا یہ قضا، اسی طرح کیا اسی طرح کا ہے آپ کا بھی عرش؟ قالت کأنہ ہوا، اس نے کہا یہ تو گویا کہ وہی ہے. یعنی ملکہ تھی لیکن عورت بھی تھی. عورتیں اپنی چیز پہچان لیتی ہیں، چاہے دوسرے کے گھر میں بھی آئی کیا کا وہی ڈبا ہو جو آپ کے گھر میں تھا، کہتے ہیں یہ میرا، اس کا ڈھکن نیلا تھا، وہ پلاسٹک کا تھا، بھئی انہوں نے ہزاروں دن بنائے ہیں، آپ کا بھی اس نے، وہ کہتے ہیں یہ میرا، یہ دیکھو ادھر ایک طرف ذرا سے چولہے سے لگ گیا تھا، اس سے جلنے کا نشان ہے. تو عورتیں اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت زیادہ کیوریس ہوتی ہیں. ذہین تھی، سمجھدار تھی، پڑھ چکی، پیچھے بھی ہم آیت 43 میں پڑھ چکے کہ جو فاتح بادشاہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں اس کا تبصرہ بھی اس کی عقل مندی کا تھا کہ وہ عزت والوں کو ذلیل اور ذلیل کو عزت اللہ کر دیتے ہیں. تو لہٰذا کہنے لگی کہ میں پہچان گئی تو میرا ہی ہے. وہ تین العلم من قبلها، اور ہمیں تو اس سے پہلے اس کا علم ہو چکا تھا، یعنی ہم دل سے آپ کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے، لہذا وکنا مسلمین، اور ہم دو مسلمان ہو چکے ہیں. یعنی میرے لیے اس تخت کا یہاں پہنچنا کوئی بڑی حیرت کی بات نہیں ہے. آپ کا اللہ کے جو مقام اور مرتبہ، اس کے بارے میں میں پہلے سے قائل ہو چکی ہوں. اب میں مسلمان ہوں اور میں اب اس راستے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج تک کیا کیا، کیوں بھائی اتنے سال سے جو سورج کو پوچھتی تھی یا شرک میں تھی تو پھر اس وقت وہ عقل کی در تھی؟ تو اس کا جواب دیکھیے کتنے خوبصورت طریقے سے اگلی آیت میں آ رہا ہے، وصدہا ما کان تعبد من دون اللہ، اور روک رکھا تھا اس کو اس سے جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا، انہا کانت من قوم کافرین، کیونکہ وہ کافر قوم میں سے تھی۔ اس کو دو طرح سے سمجھیں گے، صدہا روکا اس کو، کس نے روکا کس کو؟ اس کی ایک تفسیر تو کیا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ اس کو اللہ کی عبادت سے جس چیز نے روک رکھا تھا نا آج تک، وہ غیر اللہ کی عبادت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا تعلق کافر قوم سے تھا، اس لیے توحید کی حقیقت سے بے خبر رہی۔ بعض کہتے نہیں، صدہا میں فائل اللہ نہیں ہے، اللہ نے نہیں روکا بلکہ سلیمان ہے، تو پھر مطلب کیا کہ جب وہ مسلمان ہو گئی تو سلیمان نے اس کو غیر اللہ کی عبادت سے روک دیا۔ یہ قول اتنا مجھے دل کو نہیں لگتا، پہلا زیادہ بہتر ہے کہ آج تک عقل پہ پردے پڑے ہوئے تھے تو الستو بربکم کا دعویٰ کھو گیا تھا اندر کہیں، اور آج جب توحید پہ پڑے ہوئے پردے ہٹے تو اس نے ان ساری عبادات کو چھوڑ دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت اچھے اچھے لوگ بھی وقت اور معاشرے کے اثر کی وجہ سے غلط کاموں میں پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی کسی بگڑے سے بگڑے بندے کو آپ کبھی بھی برا نہ کہیں، شاید وہ جب نیک ہو جائے تو آپ سے زیادہ اچھا ہو جائے، اور حقیقت ہے سبھی ہم سے اچھے ہو سکتے ہیں۔ خیر، حضرت سلیمان اب اس کو ایک اور معجزہ دکھاتے ہیں اسلام کا۔ قیل لہ ادخل الصرح، اس سے کہا گیا اب محل میں داخل ہو جاؤ۔ قیل، کہا گیا، لہا اس کو، ادخلی تم داخل ہو جاؤ، الصرح محل میں۔ صرح کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ بس ایک گلاسی کہہ لیں، اس کے لفظ میں شیشے کا بنا ہوا کمرہ۔ فلم مرت، پھر جب اس نے اس کو دیکھا، اب دیکھیے لفظ رأت ایک لفظ تھا، اس سے ایک عورت نے دیکھا، ہو اس کو، کس کو؟ اس محل کو یا اس فرش کو۔ حسبت ہو، پھر وہ پہچانی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں مؤنث کے سیگے ہیں، رأت حسبت، ہو آگے لگ گیا تو ساؤنڈ چینج ہوگی، رأت ہو حسبت ہو۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اس نے گمان کیا، کیا سوچا، لجتن گہرا پانی، لام جیم جیم پیچھے بھی گزر چکا ہے، لجاجت کا لفظ اردو میں آتا ہے، وہ سمجھی کہ یہ شیشہ نہیں ہے بلکہ پانی کی ایک چھوٹی سی ندی ہے، یا ایک پاؤنڈ کہہ لیں یا ایک سوئمنگ پول کہہ لیں۔ حضرت سلیمان نے کچھ اس قسم سے محل بنوایا ہوگا کہ نیچے پانی تھا اور پانی کے اوپر شیشہ تھا، اور کہا چلیے، جو ہی وہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے اس کو پانی سمجھا۔ وہ کشفت ان ساقیہا، اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی۔ قال انه صرح ممرد من قوارير، سلیمان نے کہا یہ تو کیسا محل ہے جو شیشوں سے اٹا ہوا ہے، یعنی یہ شیشے کا چکنا فرش تھا۔ ملکہ نے جب اس نے اپنا عکس دیکھا، اس کو پانی سمجھ کر پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا کہ شاید آگے جانے کے لیے پانی سے گزرنا پڑے گا، تو حضرت سلیمان نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ کیا دکھانا چاہتے تھے؟ احساس سے دلانا تھا کہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے تمہارے تو خیال میں بھی نہیں آ سکتی، اور جنت کی نعمتوں کا ایک ہلکا سا عکس بھی تھا کہ تجری من تحتها الانہار، اور فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا تیار کیا۔ گویا کہ اسلام کی ترقی دکھانی مقصود تھی۔ اس کے علاوہ آپ اس کے بارے میں جو پڑھیں اس کو کاٹ دیں، لوگوں نے اس پہ اتنی عجیب و غریب باتیں لکھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ فلمی کہانیوں میں تو چل سکتی ہیں، لوک داستانوں کا حصہ تو سکتے نہیں، کہ وہ قرآن کا مزاج نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، لجا گہرے پانی کو کہتے ہیں، حوض کو کہتے ہیں، سوئمنگ پول لکھ لیجئے۔ اپنی نبوت کے اعجازی مظاہر دکھانے کے بعد اب یہ سمجھا کہ اس کو دنیاوی شان و شوکت کی بھی جھلک دکھا دی جائے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو انسانوں کی تاریخ میں ممتاز کیا تھا۔ تو لہذا حضرت ملکہ صبا دل سے اور بھی زیادہ اس بات کی قائل ہو گئی کہ سلیمان ایک تو دین میں میرے سے آگے ہیں اور دنیا میں بھی مجھ سے آگے ہیں۔ اسی کو اگر سامنے ہم رکھیں نا، تو دین کی تبلیغ اور تعلیم کے دوران کبھی پریزنٹیشنز دکھا دینا، کبھی غیروں کی تحقیقات کھول کے دکھا دینا، اس کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ جو آپ کہہ لیجئے کہ جو مخاطب ہے نا، اس کو مروب کرنا اس سوچ سے کہ دین کی دھاک ہو یہ پسندیدہ، اور اپنے علم اور اپنی تعلیم کے چرچے جما دینا یہ بالکل اور چیز ہے۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ غلطی کا احساس ہوا تو اعتراف قصور بھی کیا، مسلمان ہونے کا اعلان بھی کر دیا تو فوراً زبان پہ بات آ گئی۔ یہ ہے اصل میں ان لوگوں کی کہانی جو کسی انا کا شکار نہیں ہوتے، برے ماحول کی وجہ سے برائیوں میں صرف پھنس جاتے ہیں۔ تو کہا قالت رب انی ظلمت نفسی، کہنے لگے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنے نفس پہ۔ واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اطاعت اختیار کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ تھا حضرت سلیمان کا قصہ، قصص الانبیاء کے ذمہ میں آئے، نہ تو ادھر کسی قوم کی تباہی ہے، یعنی یہ انبیاء و رسل نہیں، قصص الانبیاء میں ہے۔ اسی لیے آگے پہ حضرت سلیمان اور لوط کی قوموں کے قصے صرف اشارتن ہیں، پیچھے بھی گزر چکے آگے بھی آئیں گے۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے اس میں جو بات غور طلب تھی وہ کیا تھی کہ ہم نے آج اسلام کو لوگوں کے ذہنوں پر حاوی کرنا، اسلام کی ترقی سے پیچھے نہیں کرنا، دنیاوی چیزوں سے مشغول نہیں ہونا، اور کچھ چیزیں اس میں جو مشکل تھی جیسے لفظ ابھی آیا کہ وہ فرش کیسا تھا، ممرد، تو ممرد کا لفظ سمجھ لیجیے مردا سے، نیم رادال، امرد بھی لفظ اسی سے آتا ہے، خوش شکل بچے کو امرد کہتے ہیں، جس کے چہرے پہ بھی داڑھی مونچھ نہ ہو، اس طرح جس درخت پر پتے نہ ہوں اسے شجرت المردا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں معنی جڑاؤ کے معنی میں، جڑا ہوا، بناؤ، تعبیر، شیشوں کا بنا ہوا خوبصورت محل۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن تو کچھ نہیں کہہ رہا، بالکل بار بار مجھے سورہ یوسف یاد آ رہی ہے نا، ملکہ سبا مسلمان ہو گئی، اب کیا ہوا؟ نہ قرآن میں بات ہے نہ حدیث میں، تفسیری روایات آپ بڑی پڑھ لیں گے کہ اس میں ان کا نکاح ہو گیا، تو مجھے اور آپ کو اس سے کیا ہوگا؟ ہم اصل میں فلموں سے متاثر ہو گئے، ہر فلم کے اینڈ پہ یا تو ہمیں شادی کرانی ہوتی ہے یا دونوں کو مرتے ہوئے دکھانا ہوتا ہے کہ کہانی ختم ہو گئی۔ تو یاد رکھیے یہ ہدایت کی ایکسیپٹنس کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی میسج دیا تھا، براہ راست وقت کے نبی نے دیا، ہاں اس کی زبان میں دیا، جانتے تھے اس کو۔ اس کے برس ملکہ سبا کو ایک پرندے کے ذریعے سے ملا پیغام، زبان بھی دوسری تھی، دور پار کا بادشاہ تھا، لیکن فرعون پیغامبر میں کھو گیا، ہدایت کی طلب نہ ہو تو یہی ہوتا۔ ملکہ سبا نے پیغام پہ بات کی۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور چیز بھی ملتی ہے کہ جب ملکہ سبا تک پیغام پہنچا تو اس نے پہلے کلام کی تعریف کی، عزت دی، یہ نہیں کہا کہ میں اب اس چڑیا کی بات سنوں۔ جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہے نا، اس کو ہدہد کے ذریعے بھی پیغام پہنچے گا نا تو وہ دوڑتا ہوا آئے گا، اور جو اپنی ذات پہ نا کہتا مجھے خود تو نہیں کہا نا، اب مجھے کہیں، ذرا اچھے طریقے سے کہیں، اس طرح کہیں، ویسے کریں، یہ کریں، تو یاد رکھیے کہ پھر ایسے لوگ ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی طلب دے دے۔ اگر اس وقت ہم اس بات کو سن رہے ہیں تو یہ اللہ کا ایک انعام ہے، اس انعام کو باقی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس ہدایت کے سفر پہ چلنا آسان کام نہیں ہے۔ اگلے واقعات کا جو تھیم پوائنٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ جب سچا دین کسی معاشرے میں آئے گا تو معاشرہ دو حصوں میں بٹ جائے گا، ایک وہ لوگ جو وقت اور معاشرے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو اللہ کے دین کی سچی دعوت دیتے ہیں، جو اجنبی لگتی رہو کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے، نماز روزے پڑھو ختم، باقی کام نہ پوچھو۔ تو آئیے ذرا حضرت صالح کا قصہ دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اس میں جو عمل کی بات ہے اس کو ساتھ لیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ حضرت لوط علیہ السلام کے قصے میں سے سبق لیں گے۔ آیت 45، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو۔ کیا کہا حضرت صالح نے؟ اَنِعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو، سیدھی سی دعوت، لا الہ الا اللہ، کوئی ابھی دین کے اوپر عمل کی بات نہیں ہے، روزے کی بات نہیں، لیکن لوگ صرف یہی بات سن کے کہ یا کنا بدو، اللہ کے بندے بن جاؤ، ریئیکشن کیسے شو کرتے ہیں؟ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَحْتَسِمُونَ، اس پر وہ لوگ دو گروہ بن کر جھگڑنے لگے۔ یہ یختصمون اور فریقان کیا ہے؟ تو لکھ لیجئے جب حق آئے گا، اور حق کہہ لیجئے شعوری دین، رسمی دین نہیں، نماز روزہ حج نہیں، اس سے کوئی شیطان کو زیادہ ڈر نہیں لگتا. اصل اللہ کا حکم جب میری ذات پہ لگنے لگے، میرے گھر پہ، میری شادی، میری خوشی، میرا غم، میرا جینا، میرا مرنا، تو فریقان اور یختصمون. ایک وقت کے رواج کے ساتھ مسلمان رہنا چاہتے ہیں، وہ بہت سیکیور بھی ہوتا ہے نا، دیکھیں نا اندر ایک گل تو ہے نا نیک ہونے کا، وہ تو ہے. وہ کہتے ہیں ہم کوئی بے دین تو نہیں ہے، ماشاء اللہ ہم بڑے دیندار ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ بھی تھوڑا بہت دے ہی دیتے ہیں، عمرہ بھی کراتے ہیں، حج بھی کیا ہوا ہے، اور جب کوئی ضرورت پڑتی ہے چھوٹی موٹی نیکی کی تو ہم سوشل ورک بھی کر دیتے ہیں، دیٹس اٹ، باقی کام اپنی مرضی کے. یاد رکھیے یہ زیادہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں. آپ ایسے سمجھے کہ کسی سوسائٹی کا بگڑا ہوا طبقہ، فاسقین، رات کو بستر پہ سو کے ضرور ملامت کرتے ہوں گے، آج پھر جسم بیچ کے آ گئی، آج پھر حسن بیچ کے آ گئی، آج پھر اللہ کی نعمتوں کو مس یوز کیا، آج پھر شراب پی لی. وہ کسی نہ کسی دن واپس پلٹنے کا سوچیں گے. یہ الگ بات ہے کہ گناہوں کے ڈھیر کے نیچے بندہ دب جائے، لیکن ایک بندہ آئے گا ذرا سا ان کو بتانے کے لیے، وہ چل پڑیں گے. یہ جو آدھے دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ واٹس رانگ، اٹس اوکے. ضروری تو نہیں 100 میں سے 100 ہی نمبر لو، 100 میں سے 60 والا بھی ہمارے ملکوں میں فرسٹ ڈویژن پہ آتا ہے، پاس ہے. اور کوئی ضروری بھی نہیں کہ 100% مارکس ہوں، اگر 70-80 ہیں اٹس اوکے. وہ یہاں یہ بھول جاتے ہیں، زبان کا کہا عمل میں نہ ڈھلے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کفر اور بے دینی پر اتحاد کر کے امن سے جینا، کہ جھگڑے نہ ہو، خاندان برا نہ کہ، دوست ناراض نہ ہو، ساس کا موڈ نہ بگڑے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. آپ امیجن کیجیے ایک گھر ہے، اب گھر کی چھت خراب ہو رہی ہے، آپ اس چھت کو بدلوائیں گے، کچھ مشکل تو ہوگی نا، کافی زیادہ ہوگی، اٹس اوکے، گزارا کر لیں گے. دیواروں میں کچھ چھید آ گیا، کر لیں گے. اب اس ہو سکتا ہے اس کمرے میں رہنے والوں کو 2-4-10 دن تک دوسرے والوں کے ساتھ ہی ایک ہی کمرے میں سونا پڑے. آپ بتائیے اگر آپ کو پتا چلے آپ کے گھر کی بنیاد ہی غلط ہے، اس کو بدلنے کے لیے جو مشکل ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ پڑے رہیں گے نیچے، نہیں کوئی بات نہیں، توڑ دیں بس گھر گر جائے گا، اٹس اوکے. جس گھر کی بنیادیں غلط ہوں، اس کو تبدیل کرتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے نا، وہی مشکل لوگوں کو اس وقت پیش آتی ہے جب کوئی اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، انعبد اللہ، اور پھر لوگ اپنی مرضی کی باتوں کو پیچھے کرتے ہیں. آج ہمارے پورے کے پورے معاشرے غلط اصولوں کی بنیادوں پر قائم ہیں. آپ لکھ کے دیکھیں، ہمارے خود ساختہ معیار ہیں. اخلاق کا ہمارا معیار سب سے بے تکلف، دوستی، باتیں، چائے، پانی اور مکسنگ نہیں. ہمارے مرد اکیلے بور ہوتے ہیں، پھر وہ کہیں گے ہم تو ادھر کسی کو جانتے نہیں، اس لیے مکس گیدرنگ ہی ہوگی تو پھر ٹھیک ہے. سارے مرد ان کو اجنبی لگیں گے، بس ایک آپ اچھی لگتی ہیں اس لیے وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. گھر میں جائے لڑتے رہے اور وہاں گول ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں گے. خود ساختہ معیار ہے. کامیابی کے معیار خود ساختہ، سارا دن بھاگو دنیا کے پیچھے اور بغیر نماز پڑھے رات کو گھر آ کے ساری کٹھی پڑھ لو، کامیاب ہو. اچھے برے کا معیار فرق ہے، عزت بےزتی کا معیار فرق ہے. آپ لکھیں، آپ اس پہ اپنے آپ کو ٹٹولیں، میرے لائف سٹائل میں کون سے معیار قرآن سنت سے ٹکراتے ہیں؟ بس اس وقت یختصمون، جھگڑے. ان جھگڑوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، تھوڑے دن کے لیے مشکل سہر لو لیکن گھر کی بنیادیں ٹھیک کر لو، ورنہ جس دن یہ گر کے ڈھیری میں بدلے گا اور تم قبر کی مٹی میں سو جاؤ گے، اس دن کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. قوم کا جواب سنیے، قال یا سوری حضرت صالح نے قوم کو کیا کہا اس جھگڑے کے نتیجے میں؟ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ، اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں جلدی مچاتے ہو برائی کے لیے بھلائی سے پہلے؟ یا برائی سے مراد اور بھلائی سے مراد کیا ہے؟ برائی سے مراد لکھی عذاب، اور بھلائی سے مراد خیر. یعنی تم لوگ اللہ سے خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگتے ہو، ڈنکے کی چوٹ پہ گناہ کرتے ہو، موج اور مستی دکھاتے ہو. سورت آراف میں ہم پڑھ چکے آئے 77، یا صالح، کہنے لگے اے صالح، اتنا بیما تائی دونا، لے آ ہمارے پاس وہ عذاب جس کے تو ہمیں وعدے دیتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، ان کنت من المرسلین، اگر تو واقعی رسولوں میں، تو کہا تمہیں ایسی باتیں زیب نہیں دیتی، جس دن نبی نے مانگ لیا عذاب آئے گا، اور واقعی پھر بعد میں آیا، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم لوگ اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، یعنی اللہ کا عذاب مانگنے کی بجائے توبہ کی توفیق مانگو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم اپنا تعلق اچھا کرو، ایمان قبول کرنے کی وجہ کفر پٹکے ہوئے ہو جو تمہیں عذاب دے گا، اناد اور سرکشی اتنی بڑھ گئی کہ اپنے لیے تباہیاں مانگ رہے ہو اور خوشیاں منا رہے ہو، کیا ہو گیا تم کو؟ لیکن ذرا قوم کا جواب سنیے، قالوا طیرنا بک، ہم تو تجھے منحوس جانتے ہیں، ومن معک، اور جو تیرے ساتھ ہے، یعنی کہنے لگے کہ یہ جو تو باتیں کر رہا ہے یہ تو بس منحوسیت کی باتیں ہیں، یہ آواز ٹھیک ہے روم میں، الحمدللہ، کہنے لگے ہم تو تجھے منحوس جانتے ہیں، یہ تیری باتیں، یہ لڑائیاں ڈلوانے والی ہے، یہ بیٹ بھائی کو بھائی سے کٹانے والی ہے، یہ خاندان دوستیاں رشتہ داریاں چھڑا چھڑو کر اپنی مرضی سے کام کرانے والی ہے، تو منحوس ہے، نعوذ باللہ، ہمیں خدشہ ہے کہ آپ لوگوں کی نحوست کی وجہ سے ہم کسی آفت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ لوگ دینداروں کو منحوس کہتے ہیں، نام منحوس تو نہیں بولتے لیکن بدشگونیاں تو کرتے ہیں، یہ تو لفظ نا تیرنا، اصل میں تھا تطیرنا، اس کی اصل تیر ہے، عرب جب کسی اس کام کا یا سفر کا ارادہ کرتے تو پرندے کو اڑاتے، اگر دائیں جانب اڑتا تو نیک شگون سمجھتے اور کام کر دیتے، سفر پر روانہ ہو جاتے، بائیں طرف اڑتا تو بدشگونی سمجھتے اور اس کام سے رک جاتے۔ اسلام نے یہ شگون لینا یا بدشگونی لینا پسند نہیں کیا، تو حضرت صالح کا جواب سنیے کہ ہم کہاں منحوس ہیں اللہ کے بندو، قال طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، اس کے اختیار میں، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ہو ہی ایسے لوگ جو ازمائش میں مبتلا کیے جا رہے ہو۔ یہ کون سی منحوسیت ہے؟ اعمال کی منحوسیت، سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے نا، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کی منحوسیت ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دی ہے، رائٹ، وہی بات ہے کہ تم جو غلط کام کرتے ہو ایمان کا نحوست کا سبب سمجھتے نہیں، تمہارے اپنے عمل منحوس ہیں، ہر بندہ اپنے اعمال کی عوض گر بھی ہے، ہاں، کل نفس بما کسبت رہینہ، تو مراد یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کی وجہ سے جب قحط اور بیماریوں اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہو تو تم کہتے ہو یہ کسی دیندار کی آہ لگ گئی یا بد دعا لگ گئی یا نظر لگ گئی، تو بات ایسی کوئی نہیں ہے، اصل میں تم سب امتحان میں ہو، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، تم اللہ کی طرف سے آزمائشوں میں ہو، تمہیں نہ صحت کا پتہ چلتا ہے کیوں آئی گی، اور نہ تمہیں بیماری کا پتہ چلتا ہے، نہ تمہیں بیماری کا پتہ، تمہیں نہ تمہیں دولت کا پتہ چلتا ہے، نہ غربت کا لگتا ہے، نہ اولاد کی نعمت ملنے پہ اور نہ کبھی بچھڑنے پہ پتہ چلتا ہے، تو بہت زیادہ بڑا سبق ہے اس میں، ہر وقت ہم سب کمرہ امتحان میں ہیں، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم اللہ سے توبہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ لولا تستغفرون اللہ کی بات ہے نا، اس میں بھی عمل کا ایک نقطہ ہے، خود سے بے نیاز کر کے اللہ کے سامنے جواب دے کر دیا تاکہ انا کا شکار نہ، دائی دین مدعو کو سیدھا اللہ کے سامنے پیش کر دے، خود پیچھے نکل جائے، بات بتائیں پیچھے پہ مجھے کہ آپ کی مرضی آپ جو کریں، بس وہ پچھلے گناہ آنے والی نیکیوں کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں اور انسان پھر پیچھے کا پیچھے پڑتا ہے، یہ بھی ایک نحوست ہوتی ہے، جیسے سستی پڑتی ہے تو پھر بستر ہی اچھا لگتا ہے نا، تو اب قوم نے جو حضرت صالح کے ساتھ کرنا چاہا اس کو سن لیجئے، آیت 48، وکان فی المدینہ، اور تھے شہر میں، یہ جو مدینہ نا یہاں سٹی کے معنی میں، یہ مدینہ المنورہ نہیں ہے، اسی شہر میں مراد ہے، تسعتو نو نائن، رحتن بڑے سردار، رحت کلس راہ، تو اسے بڑے بڑے لکھمے منہ میں ڈالنا، بگ بائٹس، یہاں اس سے مراد بڑا گروہ ہے، بڑے لوگ، سردار، کیا کرتے تھے، یفسدون فی الارض، زمین میں فساد برپا کرتے تھے، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے، وہی لیڈر ٹائپ کے لوگ جن کے پیشوں پہ زد پڑتی تھی حضرت صالح کے علم کو اور اس پیغام کو عام ہوتا دیکھ کر، قالوا تقاسموا باللہ, انہوں نے آپس میں سب نے اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں. دیکھیں اللہ کو ماننے والی قوم تھی, کافر نہیں تھے, مسلمان تھے لیکن کرتوت ٹھیک نہیں تھے. کیا قسم کھائی؟ لنبیتنہ, لنبیتنہ. اس کے اندر سے آپ دیکھیں روٹ کیا نکلتا ہے, با یا تا, با تا یا بی تو رات کو کہتے ہیں. لا نو لام البتہ نو ہم بیتا, یہ لفظ ہے, زور سے قسم کھائی یعنی اس بات کی کہ رات کو ہم کیا کریں گے, تن نہ ہو اس پر حملہ کریں گے. یہ جو لفظ ہے نا بھائی, یہ تن نہ, یہ ہے رات کو حملہ کرنا. واہ لو اور اس کے گھر والوں پر, سب نے مل کر کوشش کی حضرت صالح کو قتل کرنے کی. اب کوئی اکیلا یہ اقدام حضرت صالح کے قبیلے کے ساتھ دشمنی کے ساتھ مول نہیں لے سکتا تھا, تو انہوں نے حلف اٹھوایا, سب کو آمادہ کیا, سب اس مہم میں شامل ہوئے تاکہ کوئی راز بھی فاش نہ کرے. قبائلی روایات اور قوانین کے تحت ایسے ہی ہوتا تھا, پورا قبیلہ اگر مجموعی طور پر اگر ایک کام میں شریک ہو جائے تو سب پھر اس قبیلے سے نہیں آتے تھے. بالکل یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہجرت کی رات ہوئی تھی, یاد ہوگا آپ کو, پیچھے پڑ چکے ہم سورہ انفال میں, کہ کیسے انہوں نے کہا ہر قبیلے کا ایک ایک شخص آ جائے, سب مل کے حملہ کریں گے, بعد میں ہم بلڈ منی دے دیں گے, کیونکہ قریش والے سب سے تو لڑائی مول نہیں لیں گے. تو برادری کا خوف, سورہ ہود میں ہم پڑھ چکے ہیں, حضرت شعیب کے قوم کے لوگ بھی آپ کے خلاف ایسی باتیں کرنا چاہتے تھے, اور جب وہ بےچارے اپنا دفاع نہ کر سکے تو کیا کہا, آیت 91 میں آتا ہے, وَلَوْ لَرَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ, کہنے لگے کہ تمہارے قبیلے کا نہ ہوتا تو ہم تجھے سمسار کرتے. تو گویا کہ خاندان اور برادری ایک بہت بڑی ڈھال ہوتی ہے انسان کے لیے, اور یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے اللہ کی بات ماننے کے لیے کہ خاندان کو نہیں چھوڑ سکتے. جو ان کے طور طریقے خاندان کو چھوڑنے کو کہتا بھی کون ہے, اسلام تو ہر وقت درس دیتا ہے صلہ رحمی کا, اصل یہ کہ خاندان کی غلط نہیں چھوڑنا چاہتے. تو بارہ حضرت صالح کے قتل کی کوششیں, ثم لنقولن لولیہ, پھر جب سب مار لیں گے تو کہہ دیں گے ہم ان کے وارثوں سے, ما شہیدنا, ہم تو حاضر ہی نہیں تھے, ما اہلکا, ان کی ہلاکت کے وقت, اہلہ و ان لصادقون, اور نہ ان کے گھر والوں کے قتل کے وقت, اور ہم تو سچے ہیں. حضرت یوسف کے بھائیوں کو یاد کر لیں, مار مرا کے بعد میں کہیں گے ہم تو اس وقت گھر میں موجود ہی نہیں تھے, ہم تو سچے ہیں. و مکرو مکرن, انہوں نے ایک چال چلی, وہ مکرنا مکرن, اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی, ایک تدبیر کرنا, وہم لا یشعرون, اور جبکہ ان کو شعور بھی نہیں تھا, پتا بھی نہیں تھا. اللہ از دا بیسٹ پلانر, وہی ہوا. انہوں نے ادھر حضرت صالح کے قتل کی کوشش کی, رات میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب کی تیاریاں کروا دی. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم, تو دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی اس چال کا. انا دمرناہم وقومہم اجمعین, ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا. دمر یدمر تدمیر, ریزا ریزا کر دیا, عذاب الہی ٹوٹ پڑا, یہ نو سردار مارے گئے. آگے بھی ہم پڑھیں گے, تیسرے پارے میں بھی اس کا ذکر آئے گا. فتلک بیوتہم خاویتن, تو یہ ہیں ان کے گھر جو ویران پڑے ہوئے, چھتیں گر گئیں, گھر ویران, بما ظلموا, اس ظلم کے سبب جو انہوں نے کیا تھا. وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, یقیناً اس میں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. کیسے دل خالی ہو جاتے ہیں آیتوں کو پڑھ کے, بڑے دعوے کرنے والے سب تباہ و برباد. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی. کیا سیکھا؟ یختصمون فریقان, دو گروہوں میں, نجات یافتہ گروہ آمنو و یتقون, اور بگڑ کون گئے, یفسدون فاسد. تو آپ اور میں کیا چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں؟ آج تھوڑا سا شور و غل اپنے پیاروں میں اگر ہو جائے ہمارے اللہ کے حکم کے ماننے پر, برداشت کیجئے اور ان کے لیے دعا کریں. جو آپ سے ریئیکشن شو کرتا ہے اس کو ساتھ لے لیں اس حصے میں, انشاءاللہ خیر ہوگی. اگلی تین چار آیتوں میں حضرت لوط کی قوم پر تبصرہ, واقعہ نہیں ہے صرف اس کا مورل. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا, اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ, کیا تم فحش کام کرتے ہو, وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ, اور تم دیکھتے بھی ہو, یعنی کلبوں میں, نائٹ کلبز میں, پارٹیز میں, دعوتوں میں, چھپا کے نہیں دکھا کے یہ کام کرتے ہو. اللہ اعلان, فحش حرکتیں کرتے تھے. اَئِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَحْوَةً مِّن دُونِ النِّسَا، کیا تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر؟ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو. حضرت لوط ان کے ماڈرن کلچر کو جہالت کا کلچر کہتے ہیں. آج بھی تو پارٹیز اور میٹنگز اور دعوتیں اور ہوٹلز اور مردوں کے کاروبار اور ان کی بڑی بڑی جابز کیا لوگ کہتے ہیں ترقی ہے. کہ تم جاہل ہو، وہ شخص جاہل ہے جو اللہ کو ناراض کر کے کامیاب ہونا سمجھتا ہے. فما کان جواب قومہ، پس کوئی جواب نہ تھا اس کی قوم کا اس کے سوا. الا ان قالوا، مگر انہوں نے یہ کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکال دو آل لوط کو ان کے گھر سے، اپنی بستی سے نکالو، پھینکو ان کو باہر. انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک پاس لوگ بنتے ہیں. دیکھیے وہ لوگ جو کسی بستی میں آنے والے عذابوں کے راستے میں ایک رکاوٹ بنے ہوتے ہیں نا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے، بعض لوگ ان کے بستی سے نکالے جانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تمہیں کیا کہتے ہیں؟ گلٹ دیتے ہیں. پھر ہم اپنی من مانی چیزیں کر کے گلٹ نہیں فیل کریں گے. کسی بستی میں نبی کا ہونا، اللہ کی بات کا ہونا، اس پوری بستی کو عذابوں سے بچاتا ہے. اس وقت فرض کفایا پہ چلا جاتی ہے بات، لیکن لوگ چونکہ اپنی خواہشوں پہ رکاوٹ محسوس کرتے ہیں، گلٹ ہوتا ہے، تو اس گلٹ سے بچنے کے لیے پھر کہتے ہیں کہ ان کو ہی نکال دو، کوئی ایسا ذریعہ کرو. یہی تو کیا تھا انہوں نے مکہ والوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ. آپ سوچیے اللہ کے نبی کیا کہتے تھے بےچارے، کیا آپ کو لگتا ہے آپ ڈھونس دیتے تھے، ڈانٹتے تھے، غصے والے تھے؟ اپنے گھر میں پڑے ہیں، جو سننے آ جائے اس کو بتا دیا، جو نہیں. مکہ میں تو ایک تیر نہیں ٹوٹا، کوئی تلوار نہیں چلی، لیکن لوگوں کے رنگ میں بھنگ ڈلتا ہے، ان کو گلٹ تو ہوتا ہے. تو جب نہیں ہوں گے تو کہیں گے ہے ہی نہیں تھے، ختم. جب ہیں تو کہا نکالو ان کو، چلو نکال دو. پنجے نہ ہو، ہم نے اس کو نجات دی، وہ اور ان کے گھر والوں کو، علم رہتا ہو مگر ان کی بیوی کو. قدرناها من الغابرین، تقدیر کر دیا تھا، مقدر کر دیا تھا اس کے لیے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی، کیونکہ نبی کے مشن کی ساتھی نہیں بنی، غبار کی طرح اڑ گئی. وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے برسا دی ان پر ایک بارش. فسا مطر المنظرین، بس کتنی ہی بری بارش تھی جو ان پہ برسائی گئی. کون سی بارش ہے یہ؟ پیچھے بات ہو گئی، پتھروں کی بارش، سر سے گھس کے پیٹ سے گزرتے ہوئے شرمگاہ کے راستے باہر آتے تھے وہ پتھر، اور کہتے ان پہ نام لکھے ہوئے تھے، بلٹ تھی وہ پتھریاں ان کے لیے. دماغ سے گندی سوچ اٹھی اور پرائیویٹ پارٹ تک چلی گئی. یہاں تک اس سورت کا انبا اور اصل کا حصہ پورا ہوتا ہے. اس کے بعد اب اللہ کی کچھ نعمتیں، اسی لیے آخری آیت کا ذکر اگلے پارے کی پہلی آیت سے. قل الحمد للہ، کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ کے لیے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پہ جن کو اس نے چن لیا. انبیاء، رسل، اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے. سورہ آل عمران آیت 33 میں بھی ہم پڑھ چکے، ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ نے چنا آدم کو، نوح کو، اور ابراہیم اور عمران کے گھر والوں کو. کیا ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے دین کا کام کرنے والے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ کا دین سیکھنے والے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں؟ آپ کے اپنے آپ کو فیل کرتی ہیں کہ آپ چنی ہوئی ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کیجیے اللہ نے آپ کو چن لیا. دعا کیجئے کہ یہ چناؤ قائم رہے. اللہ ایک سوال کرتے ہیں، اللہ خیر اما یشرکون، کیا وہ اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں؟ اب دیکھیں پارا کیسا تھاٹ پرووکنگ سٹائل پر پورا ہو رہا ہے. سوچو، غور کرو، اللہ کے مقابلے میں تمہارے ان معبودوں کی کیا حیثیت ہے؟ تم لوگ خود تسلیم کرتے ہو کہ تمام اختیارات کا مالک اللہ ہے. بھوک لگے تو کھانا وہ دیتا، بیمار ہو تو صحت وہ دیتا، تو تم کیا بے جان چیزوں کو پوچھتے ہو، سوچتے نہیں ہو؟ ہم سب بھی اسی سوچ پہ اس سبق کو برا کرتے ہیں. مجھے سب سے زیادہ کس کی ضرورت ہے؟ ایک ایک چیز سامنے رکھ لیں اپنی ضرورت کی، کون میرے لیے اہم ہے. دیکھیں سب سے زیادہ اگر ہمیں محبت ہو سکتی تو شوہر سے ہو سکتی ہے نا، لیکن کیا کبھی کسی کو شوہر کے جانے کے بعد جیتے نہیں دیکھا؟ بہت اچھی جیتے، کچھ دن کا جھٹکا پڑتا ہے پھر انسان سیٹ ہو جاتا ہے. بیویاں چلی جاتی ہیں, کتنے ڈیپینڈنٹ مرد ہوتے ہیں, پھر سنبھلتے ہیں. اولاد چھوڑ جاتی ہے, زندگی میں چھوڑ جاتی ہے, انسان جیتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. اللہ چھوڑ دے گا تو کیا ہوگا؟ اگر ہم نے اللہ کو نہ مانا تو کیا بنے گا؟ اور یاد رکھیے کہ جب دل کی بنائی چلی جاتی ہے نا تو ظاہری بنائی بھی فائدہ نہیں دیتی. اس لیے کہ دیکھتے بوجھتے گندے کام کر کے, برے کام کر کے تم خود کو جماتے ہو. آپ نے پومپیائی کا نام سنا ہوگا, اٹلی کا ایک شہر ہے. اس طرح زنا کاری عام ہوئی کہ عین زنا کی کیفیت میں جو لاوا پھٹا تو وہ لاوا ویلکنز ان کی باڈیوں کو سٹیچوز میں بدل گیا. آج وہ ڈسکور ہو گیا اور لوگوں نے اس کا میوزیم بنا لیا. ننگے بت ہیں وہاں اور اوپر لاوا ہے, اور آج وہاں انہوں نے جھٹکوں والا باغ بنا کے زلزلے کے منظر پیش کر دیے. کتنے تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کی پکڑ کو سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ منافق کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے پہ جو بوجھ ڈالا میرے مالک نے وہ خوش ہو کے ڈالا کہ ناراض ہو کے ڈالا. تو 3-4 منٹ تک ضرور سوچئے گا. کوئی نعمت اگر آج کل ملی ہوئی ہے, کیوں ملی؟ خوشی سے ملی ہے اللہ کی, یا اللہ مجھے آزما رہا؟ اور کوئی غم آیا تو کیوں آیا؟ تو ہر چیز کا ایک انجام ہوگا کہ ہم اپنے رب کو پالیں گے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہاں پہ وقت بھی پورا ہو چکا ہے. کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں تو آپ لکھ دیجیے, نہیں تو پھر انشاءاللہ اس کو کل اگلا پارا لانا نہ بھولیے گا, کیونکہ پارا چینج ہوتا ہے تو بعض دفعہ یاد نہیں رہتا. جو شیئر کرنا چاہتا ہے جی رضوان, آپ نے کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر کرنا ہے ان شاء اللہ
تعالیٰ.
یعنی حضرت سلیمان کی پرسنالٹی میں کتنا شکر تھا. یہ شکر مانگنے والی چیز ہے, اس کو مانگ کے دیکھیں. چلیے ٹھیک ہے پھر ان شاء اللہ, کل اللہ نے چاہا تو اگلا حصہ. سبحانک اللہم و بحمدک, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ خیر کثیر واسم رضا استاذ جی, الحمدللہ. نعمتوں پر نظر رکھنی ہے اور شکر کرنا ہے, بالکل صحیح. اور یہ جو آخری بات ہم نے سنی کہ منافق کو نہیں پتا چلتا کہ اس کے اوپر کوئی مشکل کیوں آئی ہے. ہمارے اوپر جو بھی چیز آتی ہے, جو ہمارے حالات ہوتے ہیں روزمرہ کے, ان سب سے سبق لینا چاہیے. اور الحمدللہ یہ قرآن ہمیں حکمت سکھاتا ہے نا, اللہ کی کائنات میں اپنی مرضی نہیں کرنی. بالکل الحمدللہ ہم پارا نمبر 19 کر رہے ہیں, تو ابھی ہم اسی کو سورۃ النمل کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے چلے الحمدللہ, انشاءاللہ ہم بھی یہی کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرم کے پھر دعا سمجھے گا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے عمل میں بڑھائے اور جو ہم سیکھتے ہیں اس کو آگے پہنچانے والوں میں بھی بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. آمین. اوکے انشاءاللہ السلام علیکم. کہ 25 ہم اسٹارٹ کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.